احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في سوره الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقال تبارك وتعالى في سورة البراءة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. نبي اكرم صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ میں قتال فی سبیل اللہ یا غزوات کا سلسلہ رمضان سن 2 ہجری سے شروع ہو کر اواخر سن 9 ہجری تک جاری رہا. اس طرح گویا یہ سلسلہ غزوات 8 سالوں پر پھیلا ہوا ہے. اس دوران میں بہت سے غزوے بھی ہوئے. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک رہے ہوں، اور سرایہ کی تعداد تو بے شمار ہے. سریہ اس مہم کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی دستہ بھیجا گیا ہو لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت نہ ہو. قرآن حکیم میں ہمیں ایک بڑی حسین ترتیب ملتی ہے. قرآن حکیم کی سورتوں کے گروپس کے بارے میں اس منتخب نصاب کے درس کے دوران ایک موقع پر کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں. قرآن حکیم کی سورتوں کا دوسرا گروپ اس وقت بھی عرض کیا گیا تھا کہ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ اس میں 2 سورتیں ہی مکی ہیں اور 2 مدنی ہیں. سورہ انعام اور سورہ اعراف مکیات ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ یا سورہ برات مدنیات. اب یہاں ایک عجیب حکمت نظر آتی ہے قرآن مجید کی اس ترتیب میں کہ سلسلہ غزوات کی پہلی کڑی یعنی غزوہ بدر، اس کا ذکر ہے سورہ انفال میں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی غزوہ تبوک ہے کہ جس کا تفصیلی ذکر ہے سورہ برات میں. گویا کہ ان دونوں سورتوں کو مصحف میں متصلن رکھ کر اس سلسلہ غزوات یا قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے کے نقطۂ آغاز اور نقطۂ اختتام دونوں کو یکجا کر دیا گیا. قرآن حکیم میں تمام غزوات کا ذکر نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے یقیناً ان کی اہمیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے. گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد اور آپ کے مشن کی تکمیل کی اس کوشش میں اہم لینڈ مارکس کی حیثیت رکھتے ہیں وہ غزوات کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے. غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں ہوا. اس پر قرآن حکیم کی ایک مکمل سورت سورہ انفال، جس کے بارے میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری سورت بیک وقت نازل ہوئی ہے، ایک انتہائی مربوط خطبے کی حیثیت سے نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے اول و آخر کے درمیان ایک بڑا گہرا منطقی اور معنوی ربط ہے جس کی طرف بعد میں اشارہ کیا جائے گا. اس کے فوراً بعد غزوہ بنی قینقاع ہوا لیکن اس کا قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. شوال سن 3 میں غزوہ احد ہو رہا ہے. یہ غزوہ بھی بہت اہم تھا، اس کے نتائج بہت دور رس نکلے. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں 120ویں آیت کے بعد سے لے کر تقریباً مسلسل 60 آیات اس غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی. اس کے بعد غزوہ بنو النضیر واقع ہوا، اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ حشر میں ہے. سن 5 میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق پیش آیا، یہ بھی انتہائی اہم غزوہ ہے، اور سلسلہ غزوات میں اسے ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے. اس پر سورہ احزاب میں مکمل 2 رکوعوں میں روشنی ڈالی گئی. اسی کا زمیمہ یا اسی کا تکملہ تھا غزوہ بنو قریظہ، چنانچہ سورہ احزاب ہی میں غزوہ احزاب کے ساتھ متصلاً اس کا ذکر بھی موجود ہے. اس کے بعد اگرچہ اور غزوات بھی ہوئے ہیں، غزوہ مریسی ہے، غزوہ بن المستلق ہے، اور بھی غزوات ہیں، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے. سن 6 میں صلح حدیبیہ واقع ہوتی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں ایک بڑے اہم لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے. قرآن حکیم اسے فتح مبین سے تعبیر کرتا ہے، چنانچہ صلح حدیبیہ پر ایک پوری سورت سورہ فتح موجود ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا سے اس کا آغاز ہوتا ہے. سن 7 میں ایک اہم غزوہ پیش آیا ہے، غزوہ خیبر، لیکن قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. سن 8 میں ایک طرف تو غزوہ موتا ہوا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. دوسرے وہ چیز کہ جسے عام طور پر بہت اہم سمجھا جاتا ہے، فتح مکہ، اس پر بھی قرآن مجید میں صراحتاً کہیں گفتگو نہیں ہوئی. اس کا ضمناً ذکر ہے سورہ برات میں، البتہ اس کا جو تکملہ تھا، اس کا تتمہ غزوہ حنین، اس کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے سورہ توبہ میں. اور آخری کڑی سلسلہ غزوات کا نقطہ عروج وہ ہے غزوہ تبوک، چنانچہ سورہ برات یا سورہ توبہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس غزوے کے حالات بھی ہیں، اور ان حالات پر بڑا مفصل تبصرہ بھی موجود ہے. یہ ہے موٹے موٹے غزوات کی تاریخ وار ترتیب کہ جو ان 8 سالوں کے دوران حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقع ہوئے. اب اس سے پہلے کہ ہم ان غزوات کا ذکر جو قرآن حکیم میں آیا ہے اور ان کی جن اہم باتوں کی طرف قرآن مجید میں توجہ دلائی گئی ہے، جستہ جستہ ان پر غور کرنا شروع کریں، مناسب یہ ہوگا کہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ قائم کر لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو ہم سمجھ چکے ہیں، اس کو کس طرح آپ نے اس مدنی دور میں درجہ بدرجہ تکمیل تک پہنچایا. ہم حضور کی بچی زندگی سے متعلق کچھ باتوں پر اس سے پہلے غور کر چکے ہیں، اب یہاں غور فرمائیے کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو کیا صورت حال تھی. مدینہ منورہ میں 2 قبیلے، جن کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں کے اصل راجپوت قبیلے تھے، وہ تھے اوس اور خزرج. اوس نسبتاً چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج نسبتاً بڑا قبیلہ تھا. ان 2 قبیلوں کے علاوہ 3 یہودی قبیلے وہاں آباد تھے، جن کی حیثیت کچھ مہاجنوں کی سی تھی. ان کا ایک دبدبہ تھا، روب تھا، علمی اعتبار سے، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، اور روپے پیسے کے اعتبار سے. انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے مدینے کے چاروں طرف، اور ان گڑھیوں میں، ان قلعوں میں وہ رہتے تھے. یہ تھا مدینہ منورہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کی اکثریت ایمان لے آئی. ان میں سے کثیر تعداد ان کی ہے جو صدق دل سے ایمان لائے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ قبیلے کی سطح پر جب فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کا یہ ایمان بادل ناخواستہ تھا. ان میں 2 شخصیتیں بہت اہم ہیں، ابو عامر اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول. دونوں کا تعلق خزرج سے ہے، یعنی جو زیادہ طاقتور قبیلہ تھا. ابو عامر کی نیکی اور دینداری کا وہاں ایک لوہا مانا جاتا تھا، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سیاسی سمجھ بوجھ، اور اس اعتبار سے اس کی ایک حیثیت تھی کہ وہ بڑا سردار ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود مدینہ سے متصلن قبل اوس اور خزرج کے مابین اس بات پر اتفاق رائے ہو چکا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بادشاہ مان کر مدینے میں باقاعدہ ایک بادشاہی نظام حکومت قائم کر دیا جائے، تاج تیار ہو چکا تھا. اب جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو ظاہر بات ہے کہ اس خورشید رسالت کے طلوع ہونے کے بعد نہ اس ابو عامر راہب کی نیکی اور دینداری کا چراغ جل سکا، نہ اس کے جل سکنے کا کوئی امکان موجود تھا، اور نہ ہی اب وہ صورت برقرار رہی کہ کسی کے سر پر یہاں تاج شاہی رکھا جا سکے. ہر اعتبار سے، دینی، مذہبی، سیاسی، دنیاوی اعتبار سے سیادت و قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی. ابھی ذرا آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اہل ایمان مدینے جان بچا کر نہیں آئے تھے، یہ فرار نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک مقصد کے لیے، ایک مرکز، ایک بیس کہ جہاں سے اثر نو اقدام کیا جا سکے. مدینے کو جو دار الحجرت کا مقام حاصل ہوا تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے تشریف لاتے ہی سب سے پہلا کام جو اس اعتبار سے کیا، جو آپ کی دور اندیشی اور آپ کی معاملہ فہمی نہ صرف یہ کہ ان کے بارے میں روشنی پڑتی ہے، بلکہ یہ کہ آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ فوری طور پر ایک نقشہ کار تیار کیا، اور اس کے مختلف تقاضے آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ موجود تھے. چنانچہ آپ نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ یہودیوں سے معاہدے کر لیے، نو وار پیکٹ، بلکہ یہ کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہو تو مل جل کر مدافعت کا معاملہ. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس معاہدے میں جکڑ لیا، اور واقعہ یہ ہے کہ بعد کے پورے 9-10 سالوں کے دوران ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہود ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گئے تھے ان معاہدوں کی وجہ سے کہ وہ ایک پس و پیش میں کوئی فیصلہ کن اقدام کرنے کے قابل وہ نہیں رہے، بلکہ یہ کہ انہوں نے کیا بھی ہے تو کہیں کوئی سازش کا معاملہ ہے، کوئی ریشہ دوانی ہے، اور کچھ مشرکین مکہ کو اشتعال دلا کر حملہ آور ہونے کی ترغیب ہے، لیکن یہ کہ وہ براہ راست کھلم کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں آ سکے. اور یہی معاہدے تھے کہ جو پھر آخر ان کے پاؤں کی بیڑیاں بھی بنے، ان کے گلے کا توق بھی بنے، اور یہی تھے کہ جن کے اندر وہ بار بار اس میں پھنس کر مختلف اعتبارات سے مختلف مراحل پر اپنے انجام کو پہنچے اور کیفر کردار کو پہنچے. بہرحال یہود سے اس طریقے پر معاہدے کرنے کے بعد اب جو بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اس دور میں بعض لوگوں نے ایک اپولوجیٹک انداز اختیار کیا ہے، معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا ہے. سلسلہ غزوات کے بارے میں یہ بات عام طور پر ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ یہ صرف دفاعی جنگ تھی، ورنہ اسلام میں کوئی تبلیغ کے لیے یا اسلام اپنے غلبے کے لیے جنگ کے راستے کو، خوریزی کے راستے کو اختیار نہیں کرتا. مغرب سے یہ بات کچھ اس انداز میں تانے کے طور پر ہمارے بارے میں کہی گئی کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، کہ رد عمل کے طور پر ہمارے ہاں سے ایک نہایت معذرت خانہ انداز اختیار کیا گیا. اس میں تو ہرگز کوئی شک نہیں کہ ابتدا بہرحال اہل مکہ کی طرف سے ہوئی، لیکن وہ ابتدا بئی مانا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، انہوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، تشدد اور بہیمانہ تشدد، پرسیکیوشن اور شدید پرسیکیوشن کا انہیں ہدف بنایا. اس اعتبار سے گویا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے تو وار ڈکلیئرڈ تھی. یہ بات دوسری ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں کو بدھا رکھا گیا، کفو ایدیکم. ایک وقت تک اللہ تعالی نے انہیں مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ دی، لیکن پھر وہ اجازت آئی جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے سورہ حج کی اس آیت کے ذریعے سے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن پر جنگ ٹھوسی جا چکی ہے، ان پر کہ جن پر ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، گھر بار کو چھوڑ کر ترک وطن پر مجبور کر دیے گئے صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ گویا کہ اس معنی میں اگر کہا جائے کہ آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا، کفار مکہ کی طرف سے ہوا، تو بات غلط نہیں ہے، لیکن اگر اس کے معنی یہ سمجھے جائیں کہ مدینے پر بھی جب وہ حملہ آور ہوئے ہیں تب مسلمانوں نے صرف مدافعانہ جنگ لڑی ہے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جیسے ہی اللہ نے آپ کو تمکن عطا فرمایا، آپ نے مکے کی طرف اقدام کا آغاز کر دیا۔ مکے کی جانب حضور کی اولین پیش قدمی جو ہو سکتی تھی، اسے اس واقعے کی روشنی میں بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس اوس عمرے کے لیے مکے تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں وہ طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا۔ یہ واقعہ یوں سمجھیے کہ سن ایک یا سن دو ہجری کا ہے، غزوہ بدر سے پہلے کا۔ ابو جہل پوچھتا ہے یہ کون صاحب ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہ سعد ابن معاذ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بکھر کر غصے میں کہتا ہے کہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی ہے اور اگر تم لوگوں نے انہیں اپنے ہاں سے نکال باہر نہ کیا تو ہم یہ بیت اللہ کا طواف، یہاں تمہارا داخلہ بند کر دیں گے۔ فوری جواب جو دیا حضرت سعد ابن معاذ نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری تجارتی شاہراہ، تمہاری رگے جان جو ہمارے قبضے میں، تمہارے قافلوں کی گزرگاہ کہ جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے، پھر ہم تمہارے لیے اس راستے کو بند کر دیں گے۔ گویا کہ یہ فوری ریٹیلیشن، فوری بدلہ جو دیا جا سکتا تھا وہ یہ تھا جس کی طرف حضرت سعد ابن معاذ کا ذہن بلا کسی ارادے کے منتقل ہو گیا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا، آپ جدید اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں مکے کا بلاکیج، معاشی ناکابندی، تجارتی راستوں کو مخدوش بنا دینا، یہ ہے وہ چیز کہ جس کے نتیجے میں وہ غزوہ واقع ہوا ہے۔ اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں، لیکن یہ کہ جس چیز کو کہ پریٹیکسٹ اور بہانے کے طور پر ابو جہل اور اس کے ساتھی جو ہاکس کی قسم کے تھے قریش میں سے، جو کسی نہ کسی بھی بہانے سے یا کسی نہ کسی چیز کو بنیاد بنا کر بہر صورت مدینے پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنایا وہ یہی تھی کہ ہمارا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو مال و اسباب سے لدا پھندا آ رہا ہے، اسے خطرہ لاحق ہو گیا ہے محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو بنیاد بنا کر کیل کانٹے سے لیس ہو کر 1000 کا لشکر مکے سے نکل رہا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں پہنچ رہی ہیں، آپ نے اپنے طور پر بھی خبر کا سارا نظام، خبریں حاصل کرنے کا، وہ آپ نے نافذ کیا ہوا تھا۔ پھر یہ کہ آپ کے لیے تو خبر کا ایک دوسرا ذریعہ یہ وحی الہی بھی موجود تھا، آپ نے مدینہ منورہ میں یا اس سے ذرا باہر نکل کر، اب یہ کچھ تاریخی واقعات ہیں جن میں تفصیل میں جانا پڑے گا، ایک مجلس سے شورا منعقد کی اور وہاں مسئلہ یہ رکھا کہ ایک طرف تو قافلہ ہے جو شام سے آ رہا ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں، رضی اللہ تعالی عنہ وہ بعد میں ایمان لے آئے، اس کے ساتھ بڑی ہی قلیل تعداد میں محافظ ہیں، اور ایک لشکر ہے جو مکے سے نکلا ہے۔ اب تم سوچو کہ ہمیں کس کا قصد کرنا چاہیے، کدھر بڑھے؟ یہ در حقیقت استمزاج تھا اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرنے کے لیے، کیا حال ہے، کیا عالم ہے، اللہ کی راہ میں سرفروشی و جانفشانی کا جذبہ کس حال میں ہے، کس سطح پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرمائی، جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے مملو لبریز تقریر، حضور نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حضرت عمر نے تقریر فرمائی، حضور نے ادھر بھی کوئی خصوصی التفات نہیں فرمایا۔ حضرت مقداد نے جو تقریر کی ہے وہ اس اعتبار سے قابل ذکر ہے کہ وہ جو معاملہ ہوا تھا تاریخ بنی اسرائیل میں اس کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اذھب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جدھر کا بھی ارادہ ہے بسم اللہ کیجیے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. لیکن حضور پھر بھی کچھ ابھی منتظر سے تھے. اس پر کھڑے ہوتے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، رؤسائے انصار میں سے اور چونکہ رئیس سے قدرج تھے، لہذا مدینے میں گویا کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر تھی. انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ روح سکون ہماری جانب ہے، اور اس کا پس منظر جان لینا چاہیے کہ وہ بیعت اقبع ثانیہ جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ دار الحجرت بنا ہے، اس وقت جو قول و قرار ہوا تھا اس میں یہ چیز تو موجود تھی کہ مدینے پر کوئی حملہ آور ہو تو انصار مدافعت کریں گے، لیکن یہ کہ مدینے سے باہر نکل کر کہیں جنگ کرنا، یہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں موجود نہیں تھا. اور یہی وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے، آپ کی نگاہیں اٹھ رہی تھیں. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، انا آمنا بکا وصدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے. گویا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اب آپ بھول جائیے کہ بیعت اقبع اولیٰ میں یا ثانیہ میں کیا طے ہوا تھا کیا طے نہیں ہوا تھا، صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ کو رسول مانا ہے، اب آپ جدھر کا بھی حکم دیں گے ہم حاضر ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم اپنی سواریوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو حاضر ہیں، اور اگر آپ ہمیں برکے غمات تک چلنے کا حکم دیں گے کہ ہم اپنے اونٹوں کو مارتے مارتے اور ناغے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. یہ در حقیقت اصحاب محمد رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی یہ سرفروشی اور ان کی یہ جانفشانی، دین کے لیے ان کا اس طرح اپنے جان اور مال کو لگا دینا اور کھپا دینا، جس کے لیے آج کی اس گفتگو کے آغاز میں سورہ برات کی آیت تلاوت کی گئی، اللہ تعالی نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے، ایک بیع و شرا ہو چکا ہے. اب تو یہ ایک امانت ہے ان کے پاس کہ جیسے ہی مطالبہ ہو حاضر کر دیں. چنانچہ وہاں الفاظ ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کرتے ہیں نذرانہ بارگاہ ربانی میں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ جو بیع و شرع ہوا ہے، وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اللہ کے ذمے ہے اب اس وعدے کا پورا کرنا، یعنی اس کی قیمت جنت کی شکل میں اہل ایمان کو ادا کرنا، اور یہ وعدہ ہے تورات میں بھی ہوا، انجیل میں بھی ہوا، اور انتہائی موثق اور موقت انداز میں قرآن میں ہوا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا وفا کرنے والا اور کون ہوگا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، تو اہل ایمان خوشیاں مناؤ اس بیع کی جو تم نے کی، وہ سودا جو تم نے کیا ہے اس سے زیادہ کامیاب سودا، اس سے زیادہ نفع بخش سودا اور کوئی نہیں. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو ہے اصل کامیابی اور بڑی کامیابی. اس قتال کے ضمن میں جو اس کا ہدف معین کیا گیا تھا، وہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت کے حوالے سے بھی آ چکا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، جنگ کرو ان سے، ان کفار سے، ان مشرکین سے، یہاں تک کہ فتنہ بالکل فرو ہو جائے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے. یہ بات پھر انتہائی مؤکد ہو کر مزید تاکیدی رنگ لیے ہوئے سورہ انفال میں آ گئی، کہ جو غزوہ بدر کا جس میں ذکر ہے، جو نقطہ آغاز ہے اس سلسلہ قتال کا، وہاں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور جنگ جاری رہے گی تمہاری یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، کوئی تجزیہ نہ ہو کہ کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ کسی اور کے لیے، زندگی کے کسی گوشے میں اللہ کے حکم کے تنفیذ ہو اور کسی دوسرے پہلو سے اس کو اس اللہ کے احکام سے مستثنا کر لیا جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورہ صف میں جو ہم نے اس کی مرکزی آیت پڑھی تھی، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اس وقت عرض کیا گیا تھا کہ یہاں پہ الدین کل ہی کل کا کل دین کل کا کل نظام زندگی مراد ہے. اس کے لیے یہ مقام یہ آیت جو ہے در حقیقت القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اعتبار سے یہ اس کے لیے نص قطعی ہے کہ الدین کے لیے بدل کے طور پر کل یا تو ان آیات میں آیا ہے اور یا قرآن حکیم میں اس آیت میں آیا ہے. اور یہاں کل دین کا ترجمہ تمام ادیان کرنا قطعاً ممکن نہیں. زندگی بحیثیت کل بحیثیت وحدت اللہ کے دین کے تحت آ جائے, یہ ہے مقصد بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے سورہ انفال تقریباً پوری کی پوری اسی غزوہ بدر, اس کے حالات و واقعات, اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, کچھ ایسے مسائل جو اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے, اس کے دوران جو حالات پیش آئے, مسلمانوں سے اگر کہیں کسی کوتاہی کا ظہور ہوا, ان سب پر ایک نہایت جامع تفسیر کی حیثیت سے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت کی شکل میں موجود ہے. اللہ تعالی نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا ہے, حق و باطل کے مابین تمیز والا دن. معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نصرت و حمایت کس کے ساتھ ہے کہ 313 بے سر و سامان جن کا رسالہ کل دو گھوڑوں پر مشتمل, جن میں سے سب کے پاس ہتھیار مکمل نہ تھے, کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہ تھا اور نیزہ تھا تو تلوار نہ تھی, ایسے بے سر و سامان جن کی عظیم اکثریت ان انصار پر مشتمل تھی کہ جن کو قریش جنگجو قوم ماننے کے لیے تیار نہ تھے, ان کو تو سمجھتے تھے کاشتکار لوگ ہیں, ان کا پیشہ تو کاشتکاری ہے, لڑنے بھیڑنے سے انہیں کیا سروکار. وہ 313 1000 کیل کانٹے سے لیس, ہر طرح سے مسلح, غرق آہن, جن کا رسالہ بہت بڑا ہے, جہاں پہ یوں سمجھیے کہ مکے نے گویا کہ اپنی اصل طاقت کو اگل دیا تھا, اس کی کل جمعیت میدان بدر میں موجود تھی. بڑے بڑے سردار عتبہ ابن ربیعہ اور ابو جہل جیسے, وہ ایسے جیسے کھجور کے تنے ہوں کٹے ہوئے, اس طرح میدان بدر میں پڑے ہوئے تھے. اس کو فرمایا گیا یہ یوم الفرقان ہے, اس نے حق و باطل کے مابین تمیز کر دی ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا ہے. اس سے یہ جان لیجئے کہ یقیناً مسلمانوں کا مورال بہت بلند ہوا, مسلمانوں کا دبدبا قائم ہو گیا, پورے علاقوں پر مسلمانوں کی ہیبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب جاری ہو گیا. اور ہجرت کے بعد فوری طور پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ صورتحال ایک دم اس طرح تبدیل ہو گئی کہ وہ قصبہ پرسی, وہ مظلومیت کا دور گویا کہ ختم ہوا, اور اب ایک قوت کا دور, شان و شوکت کا دور, دبدبے اور سطوت کا دور, اس کا نقطہ آغاز بن گیا غزوہ بدر. غزوہ بدر کے جن حالات اور واقعات پر تبصرہ سورہ انفال میں آیا ہے, ظاہر بات ہے کہ اس مختصر گفتگو میں اس کی اہم باتوں کی طرف بھی اشارہ ممکن نہیں ہے. البتہ سورہ انفال کے آغاز و اختتام پر وارد شدہ چند آیات کے حوالے سے ایک ایسی حقیقت کے جو ہمارے اس منتخب نصاب کے لیے گویا کہ عمود اور اس کے مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتی ہے, اس کی طرف توجہ ایک یاد دہانی کے طور پر مناسب رہے گی. اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں اور اس کے اختتام پر ایسی آیات وارد ہوئی ہیں کہ جنہوں نے حقیقی ایمان کی تعریف کو پھر بہت مختصر الفاظ میں اپنے اندر سمو لیا ہے, اور اس کے دو اجزاء ایمان حقیقی کے کچھ اثرات ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں انسان کے اعمال میں, اس کے مشاغل میں, اس کی دلچسپیوں میں, اس کے صبح و شام کے انداز میں. اور ایمان حقیقی کا دوسرا رکن رکین وہ ہے جو ہم سورہ حجرات میں بھی دیکھ چکے, جس کا ذکر اس کے بعد سورہ صف میں بھی آ چکا. سورہ انفال میں انہیں اس طرح جمع کیا گیا, آغاز میں آیات نمبر 2, 3 و 4 میں فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. مومن تو بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں۔ وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے لگاتے اور کھپاتے رہیں، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو حقیقتاً مومن ہیں۔ اولئک ہم المومنون حقا، انہی کے لیے ہیں اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس اعلی درجات اور بخشش اور نہایت اعلی رزق۔ تین آیات میں یہاں ایمان حقیقی کے عملی مظاہر میں سے ایک نقشہ، بندہ مومن کی زندگی کا ایک رخ، بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک پہلو ان تین آیات میں آ گیا، اور اسی تصویر کا دوسرا رخ وہ ہے جو آیت نمبر 74 میں آ رہا ہے۔ اب یہاں ذہن میں رکھیے، یہاں پہلی آیت کے بعد یہ آیات آئیں اور آخر میں لاسٹ بٹ ون، کل آیات 75 ہیں، آخری آیت سے پہلی آیت یہ ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المومنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو مومن ہیں حقیقتاً، یہ ہیں حقیقی مومن۔ رحم مغفرت و رزق کریم، آیت کا آخر پھر وہی ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت اعلی رزق بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ مومن کی تصویر کے یہ دو رخ ہیں۔ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ایک نقشہ آیا تھا جو یہاں آخر میں آیا ہے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ دوسرا نقشہ سورہ نور میں آیا تھا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ دونوں نقشے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، ان کو جمع کر لیا جائے تو بندہ مومن کی شخصیت کی تصویر مکمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، وہی حقیقت وہی بات یہاں سورہ انفال میں ابتدائی اور آخری آیات کے اندر تصویر کے وہ دو رخ رکھ دیے گئے۔ اور یہی عرض کیا گیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کے اول و آخر کے مابین بڑا گہرا ربط ہے، اور اس سے اس طرف رہنمائی ملتی ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ بیک وقت ایک مربوط خطبے کی حیثیت سے نازل ہوئی۔ آگے چلیے، غزوہ بدر سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، ایک دبدبا مسلمانوں کا رعب، لیکن اگلے ہی سال صورتحال اس کے برعکس ہو گئی۔ اہل مکہ نے اپنی پوری قوتوں کو جمع کیا، عرب کی گھٹی میں یہ بات ہے انتقام، وہاں لوگ اپنے ان 70 جن کی لاشوں کو وہ چھوڑ آئے تھے، اپنے 70 سربرآوردہ لوگ جن کی میدان بدر میں انہوں نے جو کھیت رہے تھے، ان کے انتقام کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، پورے اہتمام کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ۔ اگلے ہی سال سن 3 کے ماہ شوال میں 3000 کا لشکر جرار اب مدینے پر براہ راست حملہ آور ہوتا۔ پھر مشورہ ہو رہا ہے، حضور کا اپنا رجحان تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، حسن اتفاق کہیے یا سوء اتفاق، یہی رائے عبداللہ ابن ابی کی تھی۔ لیکن مسلمانوں میں سے کچھ نوجوان سرفروشی اور جانفشانی، شوق شہادت، جذبہ جہاد، یہ ان میں کچھ اس درجے تھا کہ انہوں نے اس پر زور دیا اور اصرار کیا کہ کھلے میدان میں جا کر جنگ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر ان کے اس جذبہ ایمانی کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے فیصلہ صادر فرما دیا، دامن احد میں مقابلہ ہوا۔ یہ وہ وقت ہے کہ پہلی مرتبہ نفاق کا ظہور ہوتا ہے عملی اعتبار سے، اگرچہ غزوہ بدر کے بیان میں بھی قرآن مجید نشاندہی کرتا ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان جس قافلے کو لے کر آ رہے تھے شام سے اس کا قصد کیا جائے، اور اس پر قرآن مجید نے اسی حیثیت سے تنقید بھی کی ہے۔ کہ ان لوگوں کو شاید دنیا زیادہ عزیز تھی، یا اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا کچھ اتنا زیادہ خوش آئند نہ تھا، لیکن یہ ابھی بالکل ابتدا تھی، آغاز تھا. یہاں اگلے سال جو معاملہ ہوا ہے اس میں وہ نفاق ایک ادارے کی حیثیت سے پوری طرح سامنے آتا ہے کہ عین وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل 1000 کی نفری دے کر نکلے ہیں مدینہ منورہ سے، لیکن ابھی میدان جنگ تک نہیں پہنچے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اسی کو بہانہ بنا کر کہ چونکہ میری رائے پر عمل نہیں ہوا، مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ نہیں کیا جا رہا ہے، ہماری بات نہیں مانی گئی ہے، لہذا ہم ساتھ نہیں دیں گے، 300 اشخاص کو لے کر واپس آ گیا اور 1000 کے مقابلے میں دامن احد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 کی نفری رہ گئی. یہ جنگ، اس میں پیدا شدہ حالات و واقعات، اولین فتح جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی جو بعض مسلمانوں سے صادر ہوئی، اس کا ایک نتیجہ فتح کا شکست میں، عارضی طور پر شکست میں تبدیل ہونا، وہی 70 کا حصہ آ رہا ہے، 70 صحابہ کا شہید ہو جانا، جن میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ مصعب کہ جن کی دعوت و تبلیغ اور قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے سے مدینہ منورہ میں انقلاب آیا تھا اور مدینہ منورہ کو دار الہجرت بننے کا شرف حاصل ہوا تھا. 70 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ پر غشی طاری ہوئی، یہ مشہور ہو گیا کہ حضور شہید ہو چکے ہیں، مسلمانوں کی ہمتیں جواب دے گئیں، حضرت عمر نے تلوار پھینک دی. یہ سارے حالات و واقعات ظاہر بات ہے کہ اس میں تفصیلا اس وقت گفتگو نہیں کی جا سکتی. قرآن مجید نے غزوہ احد کے حالات پر بڑا مفصل تبصرہ فرمایا ہے، اور اس میں چونکہ گویا کہ ایک مرتبہ پانسا بالکل پلٹ گیا، وہ بات کہ 313 کو وہ فتح مبین حاصل ہوئی، اس کے بالکل برعکس صورت سامنے آئی. وہاں 70 اگر کفار کے قتل ہوئے تھے تو یہاں 70 مسلمان شہید ہو گئے، اس سے وہ جو ایک دبدبا تھا وہ ختم ہو گیا، روب جو مسلمانوں کا طاری ہوا تھا وہ اب جاتا رہا. آس پاس کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کوئی نہیں، یہ تو اتفاقی باتیں ہیں کہ کبھی کسی کو فتح ہو جاتی ہے، کسی کو شکست ہو جاتی ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے. تو غزوہ احد کے بعد کے 1-2 سال مسلمانوں کے لیے بڑے ہی آزمائش کے، ایسے حالات کے جس میں محسوس ہوتا تھا کہ اطراف و جوانب میں سب لوگوں کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں، چنانچہ حملے ہو رہے ہیں، طاقت و تاراج ہو رہا ہے، مسلمانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ 2 سال مسلمانوں کے غزوہ احد کے بعد جو ہوئے وہ بڑے سختی کے بیتے ہیں، اور اس سختی کا پھر نقطۂ عروج ہے غزوہ احزاب. اس پہلو سے غزوہ احد پر جو تبصرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے اس میں سے چند آیات کا صرف ایک رواں ترجمہ اس وقت کر لینا مناسب ہوگا، تاکہ وہ حالات جو حالات کا رخ بدل گیا تھا اور اس کے جو اثرات مسلمانوں پر مترتب ہو رہے تھے یہ بات سامنے آ جائے کہ ان میں اللہ تعالی کی طرف سے اہل ایمان کو کیا رہنمائی عطا فرمائی گئی. یہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 139-148 ہیں کہ جن کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور اے مسلمانوں نہ بد دل ہو اور نہ ہی غمگین ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے تو بالآخر غالب تم ہی ہوگے، تم ہی سربلند ہوگے. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، تمہیں چرکا لگا ہے تو سوچو تمہارے دشمنوں کو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے، انہیں بھی تو یہ کاری زخم آیا تھا. گویا کہ بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اگر اس چرکے سے بددل نہ ہوئے، معبودان باطل کے لیے، دین باطل کے لیے ان کی سرفروشی کا عالم یہ ہے کہ اگلے ہی سال وہ اپنی قوتوں کو مجتمع کر کے پھر تم پر حملہ آور ہو گئے ہیں اتنا بڑا زخم کھانے کے باوجود، تو یہ تم کیوں اپنا دل تھوڑا کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد اس انقلاب حال میں اللہ تعالی کی جو حکمت مزمر ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. یہ اونچ اور نیچ کا معاملہ اللہ تعالی اپنی حکمت بالغہ کے تحت کرتا ہے. ولی یعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء, تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کون ہے واقعتا اہل ایمان. یہ امتحان, یہ آزمائش, یہ ابتلا ہی تو ٹیسٹ ہے, یہی تو کسوٹی ہے, اسی پر تو تمہیں پرکھا جائے گا. وہ مضمون کے جو اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں آ چکا ہے, وہ مضمون کے جو اس سے قبل سورہ بقرہ کی آیات کے حوالے سے سامنے آ چکا, ویتخذ منکم شہداء, اور وہ تم میں سے کچھ کو گواہ بنا لینا چاہتا ہے. یہ ہے وہ مقام جس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ پورے قرآن حکیم میں صرف یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شہید کے معنی مقتول فی سبیل اللہ لینے کا امکان ہے, اگرچہ یہاں بھی امکان موجود ہے کہ اس کو اس کی اصل وسعت پر برقرار رکھا جائے, لیکن یہ کہ بہرحال دوسرا امکان بھی موجود ہے کہ اللہ تم میں سے کچھ کو یہ مرتبہ شہادت کہ وہ جان دے کر اللہ کی گواہی دے دیں, اس مرتبے اور مقام پر فائز کرنا چاہتا تھا. واللہ لا يحب الظالمین, اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. کہیں شیطان تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ ڈال دے کہ شاید اب اللہ نے اگر کفار کو کچھ فتح دے دی ہے تو شاید اللہ کو کفار پسند ہے یا ان سے محبت ہو گئی ہے. وليمحص الله الذين آمنوا, یہ اس حکمت ابتلا پر بڑی ہی اہم آیت ہے. تمحیص کہتے ہیں کسی چیز کو چھانٹ لینا, ہمارے ہاں اردو بول چال میں لفظ استعمال ہوتا بحث و تمحیص. بحث کے معنی ہے کریدنا, اور تمحیص کے معنی ہے جو کچھ کرید کر حاصل ہوا ہے اس کو چھان پھٹک کر اس میں سے جو چیز مطلوب ہے اسے نکال لینا. تو یہاں وہ لفظ استعمال ہوا وليمحص الله الذين آمنوا, اور اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کی چھانٹی کر لے, دیکھ لے ان میں کون ہے پختہ اور واقعتاً اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والے, آخرت کے ماننے والے, اور کون ہے ایسے ہی روایتی طور پر تقلیداً صرف قبیلے میں چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے تو ایمان لے آنے والے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو تو بالآخر مٹا کر چھوڑے گا, یہ اس کا فیصلہ ہے. البتہ اس درمیانی عرصے میں انٹیرم ادوار میں یہ اونچ نیچ جو ہے وہ اس غرض سے ہوتی ہے کہ امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کے تقاضے پورے ہو جائیں. پھر آئی وہ آیت جس کا اس سے پہلے بھی حوالہ دیا جا چکا ہے, ام حسبتم, کیا تم نے یہ سمجھا تھا, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین, اور ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے واقعتاً جہاد کرنے والے, جہاد کا حق ادا کرنے والے. جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی, اور ابھی اس نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے واقعتاً صبر کرنے والے, جھیلنے والے. یہ لفظ صابرین کو یہاں نوٹ کیجئے, ہمارے اس منتخب نصاب میں تواصو بالصبر ہی کی تفاصیل پر مشتمل یہ مباحث ہیں کہ جو اس وقت ہمارے ہاں جاری ہیں. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ, اور تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے, من قبل ان تلقوہ, ایمان کا ایک جذبہ اور شوق شہادت کا اظہار جو ہوا تھا اس مشاورت کے دوران اس کی طرف اشارہ کیا. موت کی تمنا, شہادت کی خواہش, یہ بہت آسان ہے جب تک کہ موت سامنے نہ آ کھڑی ہو, لیکن جب سامنے آئے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون, تو اب تم نے اس موت کو دیکھ لیا ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ آئی ہے, اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے بات کی ہے. وما محمد الا رسول, اور یہ کیا ہوا تھا کہ حضور کے شہادت کی خبر کی وجہ سے تمہاری ہمت جواب دے گئی, تمہارا تعلق محمد سے ہے یا اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, محمد تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں. افئن ماتا و قتل انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اور جو اپنی ایڑیوں کے بل مڑ گیا, لوٹ گیا, وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو, حق ماننے والوں کو جزا عطا فرمانے والا ہے. یاد رہے کہ یہی وہ آیت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے تلاوت فرمائی تھی حضور کے انتقال کے وقت, جبکہ وہ جذبہ, وہ صدمہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا. حضرت عمر فاروق ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اس درجے متاثر تھے کہ ننگی تلوار لے کر بیٹھ گئے تھے کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اب ظاہر ہے کہ جلال فاروقی کے سامنے کسی کو یارہ نہ تھا دم مارنے کا. ہاں وہی ابو بکر صدیق وہ آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، سیدھے گئے ہیں حجرہ عائشہ میں، پردے کا سوال نہیں، بیٹی کا گھر تھا۔ جاتے ہی حضور کی پیشانی سے چادر ہٹائی، بوسا دیا، واپس آئے ہیں اور پھر خطبہ دیا۔ من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، لوگو جو کوئی بھی محمد کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لیکن جو کوئی اللہ کا پرستار ہے، اللہ کا پجاری ہے، اللہ کی پرستش کرنے والا ہے، اسے مطمئن رہنا چاہیے وہ الحی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس پر کبھی موت وارد ہونے والی نہیں۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس پر حضرت عمر فاروق کی گردن جھکتی چلی گئی اور آپ نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ فرمایا آگے، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله، کسی زی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر اس کی موت واقع ہو جائے۔ کتابا مؤجلا، وہ تو لکھا ہوا معین وقت ہے۔ ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها، اب اس مہلت عمر میں کہ جو انسان کو ملی ہے، اس اجل سے قبل، اس وقت معینہ کے آنے تک، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، جس کی سعی و جہد دنیا کے لیے ہے، نوتے ہی منہا، ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں۔ ومن یرید ثواب الآخرت نوتے ہی منہا، اور جو آخرت کا طالب ہے، اسے اپنی جد و جہد کا وہ نتیجہ اس کے پیش نظر ہے کہ جو آخرت میں نکلنے والا ہو، تو ہم اسے اس میں سے عطا فرمائیں گے۔ وسنجزی الشاکرین، اور ہم یقیناً شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ وَقَائِم مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر اللہ والوں نے جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، تو جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں، جو بھی مصیبتیں ان کو برداشت کرنی پڑیں، اس پر ان کی ہمت نے جواب نہ دی، اس پر وہ بددل نہ ہوئے، سست نہ پڑے، انہوں نے کمزوری کا مظاہرہ نہ کیا۔ وَمَا ضَعُفُوا ومستکانو، اور نہ ہی انہوں نے مرعوبیت کی صورت اختیار کی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی صابرین سے، صبر کرنے والوں سے، ثابت قدم رہنے والوں سے، اللہ کی راہ میں ڈٹ جانے والوں سے، ہر کے بعد آباد کی کیفیت کے ساتھ ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم، اور ان کی بات تو بس یہ تھی، ان کی عرضداشت تو بس اتنی تھی، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ وہ یہ کہتے رہے کہ اے رب ہمارے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، واسرافنا فی امرنا، اور ہم سے اپنے معاملات میں جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کو بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا انہیں دنیا کا بھی بدلہ اور آخرت کا بھی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ بدلہ۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے ہی احسان والوں سے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہ گویا کہ اس طویل تبصرے میں سے چند آیات جن کے اندر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، جن سے اس بات کی طرف ایک واضح رہنمائی ملتی ہے کہ یہ ہے در حقیقت وہ حکمت ابتلاء، آزمائش کیوں ہے؟ تاکہ چھانٹی ہو جائے، تطہیر ہو جائے، مزید تربیت کا بھی یہی ذریعہ بنے، کندن بن کر نکلو ان بھٹیوں سے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ الٹ پھیر کرتا رہتا ہے، وہ چاہتا تو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی گزن تمہیں نہ پہنچتا، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوتا کہ تمہارے صفوں میں ابھی کمزوری کہاں کہاں ہے، تمہاری جمعیت کے اندر کون کون سے ابھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں استحکام کی ضرورت ہے، آئندہ کے کٹھن سے کٹھن تر مراحل کے لیے تمہیں اپنی تمام کمزوریوں پر متنبع ہو جانا چاہیے۔ اس کے لیے اپنی تمام ہمت کو مجتمع کر کے، اپنی ایک نئی تنظیم اور اپنے صفوں کی ایک نئی تطہیر کے ساتھ آئندہ کے آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا، غزوہ احد کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوئی، مسلمانوں کی کچھ ہمتیں پست ہوئیں، کچھ لوگ بہرحال ایسے تھے جو اس سے متاثر ہوئے، دشمنوں کی ہمتیں بلند ہو گئیں، انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ذرا ایک زوردار حلہ بول دیا جائے، ایک مجتمع کوشش کی جائے، ایک مل جل کر زور لگا دیا جائے تو یہ پودا اکھاڑا جا سکتا ہے، یہ بات یہیں پر ختم کی جا سکتی ہے۔ لہذا دو سالوں کے بعد سن 2005 میں وہ مرحلہ آیا کہ تمام عرب سے، یوں سمجھیے کہ عرب کی پوری مشرکانہ قوت مجتمع ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوئی۔ یہ غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ احزاب کو احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے وہ کسی ایک قبیلے، کسی ایک گروپ سے متعلق نہیں تھے، مشرق سے بھی آئے اور مغرب سے بھی آئے اور اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے۔ 12,000 کا لشکر جرار مجتمع ہوا ہے۔ وہ بنو قینقاع جو سن 2 میں غزوہ بدر کے فوراً بعد اپنے اس عہد کو توڑنے کے باعث جلا وطن کیے گئے تھے وہ بھی آئے، اور اس کے بعد بنو النذیر جن کا معاملہ سن 4 میں ہوا، جو اس کے بعد جا کر خیبر میں جنہوں نے ڈیرے لگا لیے تھے وہ بھی آئے۔ یہود کی اور مشرکین عرب کی ایک مشترک جمعیت جس میں کہ نجد کی طرف سے، مشرق کی طرف سے بنو غطفان آئے اور ان کی فوجیں چڑھی آ رہی ہیں، نیچے سے وہ مکے سے قریش کی فوجیں آ رہی ہیں، آس پاس کے تمام قبائل جو ہیں وہ مجتمع ہو گئے ہیں۔ 12,000 کا لشکر جرار، مدینے کی چھوٹی سی ایک بستی جس میں چند 100 گھر آباد ہوں گے، اور اس پر اتنا بڑا ایک حملہ جو تمام اطراف و جوانب سے تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کہیں چٹیل میدان میں کچھ چراغ جل رہا ہو اور جھکڑ چل رہے ہوں اس کو بجھانے کے لیے۔ یہ در حقیقت سیرت مطہرہ میں مسلمانوں کی اجتماعی ابتلاء و آزمائش کے اعتبار سے کٹھن ترین مقام ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے۔ یہ وقت ہے کہ جب کہ اہل ایمان کا ایمان پوری طرح آزمایا گیا، یہ وقت ہے کہ جب کہ جن کے دلوں میں روگ تھا، جن کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، وہ نفاق پورے طور پر ظاہر ہو گیا، ان کی وہ بیماری ان کی زبانوں پر جاری ہو گئی۔ یہ غزوہ بعد میں ٹرننگ پوائنٹ بنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد میں۔ اس غزوے کا ذکر ہوتا ہے قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں، جس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں اس نقشے کو بالکل واضح طور پر پیش کر دیا گیا کہ یہ ابتلاء اور آزمائش کا نقطہ عروج ہے۔ وہی کیفیت جو طائف میں ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ذاتی طور پر شخصی اعتبار سے آپ پر مصیبتوں کا اور آپ کی ایذا اور تکلیف کا معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، بعین ہی وہی معاملہ بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے لیے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا ہے۔ چنانچہ اس کا جو ذکر ہو رہا ہے اس ضمن میں بھی چند آیات کا ترجمہ، تاکہ وہ نقشہ جو ہے خود آیات قرآنی کے ذریعے سے ہماری نگاہوں کے سامنے کھنچ جائے، وہ مفید ہوگا۔ فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها فکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ پہلی آیت میں قرآن مجید اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق اس پورے غزوے کو اور اس میں جو کچھ ہوا اور جس نتیجے تک وہ منتج ہوا اس سب کی طرف ایک اشارہ کر دیا گیا، اہل ایمان اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم پر لشکر حملہ آور ہوئے تھے تو ہم نے ان پر ہوا بھیج دی، آندھی بھیج دی، اور ایسے لشکر بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے تھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں سے نقشہ شروع ہوتا ہے۔ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، ذرا یاد تو کرو، جب وہ لشکر آئے تم پر حملہ آور ہوئے، نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی۔ مدینہ منورہ کا داہنی جانب جو ہے وہ اونچا علاقہ ہے اور بائیں جانب نیچائی ہے، تو بائیں طرف سے مغرب کی طرف سے جو لشکر آئے ان کو فرمایا من اسفل منکم، اور جو دائیں جانب سے آئے ان کے بارے میں فرمایا من فوقکم۔ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، اور جبکہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں، جسے ہم اپنے محاورے میں کہیں گے جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل بلیوں اچھل رہے تھے اور وہ ہسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے، وتظنون باللہ الظنونا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ وہ وعدے کہاں گئے؟ نصرت کی وہ بہت ہی تاکیدی جو اللہ کی طرف سے نوید بار بار آئی اللہ مدد فرمائے گا، وہ وعدے کیا ہوئے؟ وہ خبریں جو دی گئی تھی کہ غلبہ حاصل ہوگا، وہ بات جو حضور نے کبھی کہی تھی کہ عرب اور عجم کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، وہ وعدے کہاں گئے؟ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. وہ وقت تھا جبکہ اہل ایمان کی آزمائش ہو گئی جیسے کہ آزمائش ہوتی ہے، اور انہیں ہلایا گیا، ہلایا جانا بڑی شدت کا، حالات ایسے نامساعد، قحط کا عالم، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فصلیں تیار تھیں اور انہیں اجاڑ دیا گیا، ساری فصل تباہ ہو گئی ہے. اب یہاں کھانے کے لیے احتیاج ہے، پیٹ پر پتھر بدے ہوئے ہیں کہ کمرے دوہری نہ ہو جائیں فاقے کی وجہ سے، اور اس عالم میں خندق کھودی جا رہی ہے، پھاوڑے چل رہے ہیں. اس وقت ہے ترانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زبان پر، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. لیکن بہرحال صورتحال اتنی خوفناک تھی اور ایسی تباہی نگاہوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی کہ جس کے لیے فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا. اور جبکہ کہہ رہے تھے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، جن کے دلوں میں بیماری تھی، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا وعدہ، ہمیں سبز باغ دکھائے گئے، ہمیں دھوکا دے کے مروا دیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے بعض منافقین نے کہا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہیں ملیں گی، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے. ان کا وہ روگ، ان کا وہ دلی مرض ان کی زبانوں پر آ گیا. لیکن اس کے برعکس آگے چل کر آیات میں مسلمانوں کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اس پر یہ گفتگو ختم ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ان منافقین کے برعکس ایک ہی صورتحال کا رد عمل اتنا مختلف، جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو اور اس صورتحال کو تو انہوں نے یہ کہا، قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور یقیناً سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کے ہاں تو اضافہ ہوا تو ایمان و تسلیم ہی کا اضافہ ہوا. من المؤمنین رجال، اہل ایمان میں وہ جوان مرد تھے، صدقوا ما عهد الله علیہ، جنہوں نے پورا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے. ومنهم من ينتظر، اور بقیہ جو ہیں منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، بہرحال انہوں نے اپنے اس عہد و معاہدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ یہ کہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا. ویعذب المنافقین ان شاء یتوب علیہم، اور منافقین کو سزا دے گا اگر وہ چاہے گا، اور چاہے گا تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے مہربان. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.